جمعرات 27 نومبر کے صحبین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. ساتھ کے سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان بجلی کی شراکت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط، مگر تجزیہ کار نے کہا کہ یہ سب اچھا ہے نہیں.
یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے کہ پاکستان اگر سپلائی کہیں اور سے کر لیتی ہے تو سارک میں اگر انڈیا سے بات نہیں بنتی ہے تو شاید یہ اتنی آسان نہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. آج 18ویں سارک سمٹ کی اختتامی تقریب نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں ہوئی، جس میں تمام رکن ممالک نے توانائی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے. مزید تفصیل زبر سید کی زبانی.
معاہدے پر پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی اور امور خارجہ کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے دستخط کیے. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیپال کے وزیر اعظم سشیل کوئرالہ نے کہا کہ پاکستان 19ویں سارک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا. اب سے کچھ دیر قبل سارک سمٹ کا 36 نکاتی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں تمام سربراہان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی مذمت کی اور آپس میں زمینی راستوں کے ذریعے روابط بڑھانے پر اتفاق کیا. رکن ملکوں نے سارک فوڈ بینک کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور 2030 تک خطے کو HIV/AIDS اور ٹی بی سے پاک کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا.
عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر مشیل زون توغین کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے نے گزشتہ روز صوبہ بلوچستان میں پولیو کے رضاکاروں پر ہونے والے حملے کے بعد صوبے میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کو ختم نہیں کیا، لیکن اپنے کارکنان کی سرگرمیوں کو محدود ضرور کیا ہے. مشیل توغین کہہ رہے ہیں کہ مہم ختم کرنے کا فیصلہ افواہیں ہیں، ہم تو صرف اپنے عملے اور رضاکاروں کی حفاظت کے پیش نظر معمول کے اقدامات کر رہے ہیں. یہ اقدامات گزشتہ روز ہونے والے واقعے کے بعد کیے گئے، اور جب ہمیں سیکیورٹی کے بہتر ہونے کے بارے میں یقین دہانی کرائی جائے گی تو ہم اپنا کام پہلے کی طرح دوبارہ شروع کر دیں گے. افغانستان میں حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں خود کش موٹر سائیکل پر سوار برطانوی سفارت کار کی ایک موٹر کار سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے. آج ہونے والے خود کش بم حملے میں یہ واضح نہیں ہے کہ اس حملے کا ہدف برطانوی سفارت خانے کی گاڑی تھی یا نہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز نے مغربی کنارے میں حماس کے ایک نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے، جو یروشلم میں مختلف اہداف پر سلسلہ وار حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جن میں اسٹیڈیم اور ریل کا نظام شامل ہے. سیکیورٹی سروس شین بیٹ کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے کم از کم 30 کارکنان کو گرفتار کیا ہے، جنہیں ترکی اور اردن میں تربیت دی گئی تھی. غزہ حماس کے کنٹرول میں ہے، لیکن مغربی کنارے پر فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی فتح پارٹی کی عملداری ہے. حال یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں کی گئی ہیں جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور ایک جنگ کچھ ہی عرصہ قبل رکی ہے. صحت کے متعلق تحقیق کو سرمایہ فراہم کرنے والی ایک فلاحی تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 3 بڑے دوا ساز اداروں نے اگلے سال ایبولا سے بچاؤ کی ویکسین کی لاکھوں خوراکیں بنانے کا وعدہ کیا ہے. امبر شمسی.
ایبولا کی ویکسین بنانے کا ارادہ کرنے والے اداروں کے نام گلیکسو سمتھ کلائن، جانسن اینڈ جانسن اور مرک ہے، جو ایبولا سے بچاؤ کی ویکسین بنائیں گے. ایسے اشارے ملے ہیں کہ گلیکسو سمتھ کلائن کی بنائی ہوئی ویکسین انسانی تجربے کے بعد محفوظ دوا کے طور پر سامنے آئی ہے، جس نے 20 رضاکاروں کے جسم میں ایبولا سے بچاؤ کے لیے اینٹی باڈیز بنائے. اس سلسلے میں مزید تجربات کیے جائیں گے. ویلکم ٹرسٹ کے ڈائریکٹر جیرمی فریئر کا کہنا ہے کہ 10,000 افراد، جن میں صحت کے رضاکار بھی شامل ہیں، اس دوا کو استعمال کریں گے، جو کہ اس ویکسین کی دوسرے مرحلے کی تحقیق کا حصہ ہوگا.
بھارت کے سرکردہ تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جن 2 نوجوان لڑکیوں کی لاشیں درخت سے لٹکی ملی تھیں، ممکن ہے انہوں نے خودکشی کی ہو. یہ بیان ان ابتدائی اطلاعات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے برخلاف ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ دونوں لڑکیوں کو جنسی تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا. بھارتی تحقیقاتی ادارہ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ خودکشی کے بارے میں 40 مختلف سائنٹیفک رپورٹس کے بعد پتہ چلا ہے. موسمیاتی تبدیلیاں اور آبادی میں اضافہ لوگوں کو انتہائی شدید موسم میں گھر جانے کے خطرے میں اضافہ کرے گا. تفصیل کے ساتھ ہوں میرا کنول.
دا رائل سوسائٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر گرین ہاؤس گیسز کا اخراج جاری رہا تو گرم ہواؤں کی لہر بڑھتی ہوئی آبادی کو 10 گنا زیادہ شدت سے محسوس ہوگی، اور یہ کام 2090 تک ہو جائے گا. ادارے نے اندازہ لگایا ہے کہ لوگوں کے لیے سیلاب کا خطرہ بھی 4 گنا زیادہ ہو جائے گا اور قحط بھی انتہائی شدید صورتحال اختیار کر جائے گا۔ اس رپورٹ کی تحقیق کار پروفیسر جارجینا میس کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں، بڑھتی آبادی کے ساتھ مستقل تبدیل ہوتی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا ہے تو بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔
مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کے 78 نوجوان حمایتیوں کو اخوان المسلمین کے ہمراہ مظاہرہ کرنے پر 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ جیل بھیجے جانے والے نوجوانوں کی عمریں 13 سے 17 سال تک بتائی جا رہی ہیں۔ یہ نوجوان مصر کے سابق صدر محمد مرسی کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر ایک فیچر شائع ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ مذاکرات میں ڈرامہ اہم ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ آن لائن پر آئیے، اور یہاں ہماری پہلی شہ سرخی ہے، بجلی کی شراکت پر ساک سربراہی اجلاس میں معاہدہ، اور یہی ہمارا موضوع ہے آج پروگرام کے پہلے حصے میں۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں کی علاقائی تعاون تنظیم ساک کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر توانائی میں شراکت کے معاہدے پر دستخط، خطے میں معاشی تعاون کے 2 اور معاہدوں پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ کانفرنس کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی نظر آئی، مگر کانفرنس کے اختتام پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان اس مصافحے اور مسکراہٹ کا تبادلہ ہو ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ طے پانے والے اس معاہدے کو اگر ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے 2 طرفہ اختلافات ہمیشہ ایسے کسی معاہدے کو حقیقت بننے سے روکتے رہے ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ تنظیم پاک بھارت تنازعات میں الجھ کر کیوں رہ گئی؟ اسے صرف اقتصادی ترقی کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے 2 سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، بھارت سے سدھارتھ وردھ راجن اور پاکستان سے امتیاز عالم، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ لیکن پہلے کاٹھمنڈو میں آج ہونے والی کارروائی کے بارے میں بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق خطے کے ملکوں کی تنظیم سارک کے سربراہی اجلاس کے آخری دن دارالحکومت کھٹمنڈو کے قریب ایک تفریحی مقام پر 8 ملکوں کے درمیان مشترکہ گریڈ کے ذریعے بجلی کی شراکت کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نیپالی حکام کے مطابق اس تفریحی مقام پر جمع ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مصافحہ کیا اور سب سربراہان کی موجودگی میں ایک دوسرے سے بات چیت کی، لیکن ان کے درمیان علیحدگی میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان اکبر الدین نے کہا کہ اگر دونوں رہنما بات چیت کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو ان کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت، بھوٹان، مالدیو، نیپال، پاکستان اور سری لنکا کے سربراہان نے کھٹمنڈو سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہر سے 30 کلومیٹر دور دھولی کیل کے تفریح مقام تک کا سفر کیا۔ یہ مقام دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کا نظارہ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس تفریح مقام پر دورے نے ان سربراہان کو معاہدے پر دستخط کرنے کا آخری موقع دیا جس پر انہوں نے سربراہی اجلاس کے دوران دستخط کرنے تھے۔ حکام کے مطابق پاکستان نے توانائی، سڑکوں اور ریل کے ذریعے رابطوں پر کچھ اعتراض اٹھائے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ان پر تیاری نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود آخری ملاقات میں توانائی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سارک کا سربراہ اجلاس سن 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی کے منفی اثرات کی وجہ سے سارک تنظیم خطے کے ملکوں میں تعاون بڑھانے میں ناکام رہی ہے۔ اس تنظیم کا اجلاس ہر سال ہونا چاہیے، لیکن رکن ملکوں کے درمیان تاریخوں پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ بجلی کی شراکت پر ہونے والے معاہدے کی افادیت ہے کیا، اس بارے میں کاٹھمانڈو میں موجود صحافی عامر متین کہتے ہیں۔
کاغذوں میں یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کنیکٹیوٹی انڈیا اور پاکستان کی انرجی کے اوپر کی ڈیل سائن ہو گئی ہے, اور یہ اس لیے بھی کیونکہ اس سال کے سارے سمٹ میں سے کوئی بھی چیز نکلی نہیں ہے. یہ جنرلی امپریشن ہے کہ یہ ایک فیل ہو گئے ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکے.
یہ تھے کاٹھمنڈو میں موجود صحافی عامر متین. بجلی کی شراکت کا یہ معاہدہ ہے کیا, اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا, ہو بھی سکے گا یا نہیں, یہ سب ہم نے پوچھا بی بی سی ماحولیات کے نامہ نگار نوین کھٹکا سے.
جی دیکھیے, ایک بات وہ کیا اگری کر چکے ہیں کہ یہ جو 8 دیش ہیں, یہ ان میں سے کوئی بھی, ان کی چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ کمپنیاں, جو ہے ایک دیش دوسری دیش میں جا کر وہاں بجلی خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, اور وہ کام کے لیے سرکار جو ہے, جو 8 دیش کی سرکار ہیں, وہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ اس میں فیسلیٹیٹ کرے گی. اس طرح کی اگریمنٹ میں ڈیٹیلز ہیں.
تو پھر نوین یہ بتائیے کہ اس معاہدے کے قابل عمل ہونے میں, یعنی اس کے امپلیمنٹ ہونے میں, لاگو ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا, اور کیا واقعی یہ ہو بھی جائے گا؟
دیکھیے, اگر آپ دیکھیں اینالسٹ سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ پیپرز میں سائن ہو چکی ہے, اچھی بات ہے, لیکن امپلیمنٹیشن میں وہی سب سے پہلے تو انڈیا اور پاکستان کی ہی بات آتی ہے. ان کی جو ریلیشن ہے وہ اسی میں بہت کچھ نربھر کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یہ سچی میں پوری طرح کی ریجنل گریڈ کی بات ہو. ہاں, اگر سب ریجنل بات ہے, جیسے کہ انڈیا اور نیپال کے بیچ, انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ, بھوٹان کے بیچ, وہ تو ہو ہی رہی ہے اور وہ اسٹرینگدن بھی کریں گے, لیکن پوری طرح سے ریجن میں جانے کے لیے پاکستان سے یہ کام کرنی پڑے گی. لیکن جو ابھی جو حال کی جو گھٹنا ہوئی ہے اور جو ٹینشنز ہیں, اس کی وجہ سے اتنی آسان نہیں ہے, یہ
لگتا نہیں ہے بہت جلدی یہ لاگو ہو پائے.
نہیں, اور پھر کوئک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان دوسری اور افغانستان کے ٹیریٹری ہوتی ہوئے سینٹرل ایشین کنٹریز سے سائن کر چکی ہے 1300 میگا واٹ پاور کی سپلائی حال ہی میں, اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ سپلائی جو ہے اور نئے ڈیلز بھی ہوں گی. تو یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے کہ پاکستان اگر سپلائی کہیں اور سے کر لیتی ہے تو سارک میں اگر انڈیا سے بات نہیں بنتی ہے تو شاید یہ اتنی آسان نہیں ہے.
بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار نوین کھٹکا. سارک سربراہ کانفرنس کے تناظر میں ہی پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, اور پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں اسلحے کی دوڑ کے بجائے امن اور معاشی ترقی کے لیے کام کیا جائے تاکہ عام آدمی کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکیں. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان محترمہ تسلیم اسلم نے آج یہاں اسلام آباد میں اپنے افتوار بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ سارک کانفرنس سے قبل 3 معاہدوں پر دستخط کے لیے رابطے جاری تھے, لیکن بدقسمتی سے ان معاہدوں کو کانفرنس شروع ہونے سے پہلے اتمی شکل نہیں دی جا سکی اور نہ ہی انہیں متعلقہ وزراء کے سامنے پیش کیا گیا. حالانکہ اس بارے میں پاکستان نے میزبان ملک نیپال کے متعلقہ سیکرٹریٹ سے رابطہ بھی کیا تھا. بقول ان کے سارک کانفرنس آج بھی جاری رہے گا, یقیناً وفود کے درمیان مختلف ایشوز پر بات ہوگی. تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کس معاہدے پر دستخط ہوگا اور کس پر نہیں.
پاکستان از اپوزڈ ٹو کنڈیمنڈ ٹیررزم in all its forms and manifestations. Pakistan has paid more price.
ترجمان تسلیم اسلم کہہ رہی کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے. ترجمان نے اس بات کی بھی تردید کی کہ سارک کانفرنس میں پاکستان تنہا رہ گیا ہے, اور کہا کہ وزیراعظم میاں نواز شریف نے سارک میں شامل 6 ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. سارک کانفرنس میں ریل, ٹرانسپورٹ اور انرجی جیسے اہم معاہدوں پر دستخط متوقع تھے جو نہ ہو سکے. اس بارے میں ہندوستان میں پاکستان کے سابق سفیر عزیز احمد خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سارک کانفرنس میں عصمِ روایت اس بار بھی کچھ نہیں ہوا.
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی پچھلے دنوں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا, میں نے سارک وہ چھوڑا ہوا تھا کیونکہ سارک میں کچھ ہوتا تو ہے نہیں کبھی.
یہاں بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور انڈیا کے لیے مختلف ترقیاتی اور دو طرفہ شعبوں میں معاہدوں کے ذریعے قریب آنے کے کئی مواقع موجود تھے جس سے دونوں ممالک فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
سارک کانفرنس کے بارے میں توقعات بہت جو اس بار بھی پوری نہیں ہو سکیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دہلی سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سدھارتھ وردھ راجن اور پاکستان سے امتیاز عالم, لاہور اسٹوڈیو سے امتیاز عالم ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں نے یہ رپورٹیں سنی کہ ساک کانفرنس کے بارے میں توقعات ہمیشہ رہیں لیکن وہ کبھی پوری نہ ہو سکیں. ساک سربراہی کانفرنس ہمیشہ سے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کا شکار رہی. مگر کیا لگتا ہے اس مرتبہ نیپال میں یہ کشیدگی کچھ زیادہ ہی عروج پر نظر نہیں آئی؟ کیا آپ نے کیسے دیکھا اسے سدھارتھ؟
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت میں تھوڑا کچھ سارک کے جو لیڈر ہیں کچھ بتا پائے کانفرنس سے. کم سے کم الیکٹریسٹی والا جو اگریمنٹ ہے وہ سائن, وہ اس پہ سہمتی بن گئی. لیکن سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ اس پہ بھی شاید پاکستان کی کچھ آبجیکشن تھے, اس پہ کہہ رہے تھے کہ پوری طرح سے ڈسکس نہیں ہو پایا. لیکن اہم وقت پہ یہ پاکستان بھی اس میں آ گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بتا لیا سارک کے لیے. لیکن جہاں تک بھارت پاک رشتوں کا سوال ہے, جو سب سے بڑا سوال ہے, اور سرحد کے دونوں سائڈ جو صحافی ہیں وہ ہمیشہ ان کی نگاہیں اسی پہ رہتی ہیں, تو امید کی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو ایک رشتہ قائم ہوا مودی صاحب کے سویئرنگ ان سیرمنی میں, جو پھر ٹوٹ گیا بیچ میں, کہیں نہ کہیں اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن یہ ہو نہیں پایا. ہندوستان کے اندر سیاسی حالات کچھ ایسے ہیں, جموں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں اور مودی صاحب نے شاید اچھا نہیں سمجھا, اور یہ اینیورسری بھی تھا 26/11 کا, تو ایک طرح سے یہ بھی سینسیٹیو ڈیٹ تھا. اور نواز شریف صاحب کی بھی اپنی پابندیاں ہیں, اسی لیے جو دو تک جو بالاکل جو ایک طرح سے کشیدگی کو کم ہونے کی جو امید تھی وہ نہیں ہو پایا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آگے نقصان بھی پہنچائے گا اگر ہندوستان اور پاکستان اس چیز کا حل جلدی نہیں نکالتے.
جی امتیاز عالم, آپ نے سنا, آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ سدھارتھ نے کہا کہ کشیدگی رہی اور رشتہ ٹوٹ گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟
دیکھیے, یہ جو ایل او سی کے حوالے سے ابھی کشیدگی ہے, یہ تو بہت بیہودہ ہے, اس کا کوئی مطلب نظر نہیں آتا, سوائے اس کے کہ اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی فائدہ کوئی حکومت لینا چاہتی ہے. مجھے پاکستان میں تو اس کا مطلب سب سمجھ نہیں آتا, کیونکہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ اپنے قبائلی علاقوں میں, خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی میں مصروف ہے, اور ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کاروائیاں کی گئی ہیں حکاری نیٹ ورک کے خلاف بھی, اور ایسے جنہیں ہم اچھے طالبان یہاں کہا جاتا تھا ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, اور اسی طرح افغانستان میں ڈرون کی کاروائی ہوئی ہے ملا فضل اللہ جو کہ یہاں سے بھاگ کر افغانستان پناہ لے لیا تھا. لیکن مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان, یہ بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کو اپنے اختلافات کو سارک سے باہر رکھنا چاہیے اور سارک کو نہیں روکنا چاہیے آگے بڑھنے سے. ہم پاکستان میں یہ رائے رہی پہلے کہ جب تک کشمیر یا دوسرے تضادات حل نہ ہوں, یعنی جو جھگڑے ہیں وہ حل نہ ہوں, تب تک تجارت میں اور پیپل ٹو پیپل میں آگے نہ بڑھا جائے.
اب لیکن
وہ رائے بدل گئی تھی, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس بار وہ سارک تک اسے بڑھا دیا گیا ہے کہ سارک بھی نہیں چلے گا اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط اپروچ ہے.
جی سدھارتھ وردراجن, ایک پاکستان میں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ بھارت اس خطے کا چودھری ملک بننا چاہتا ہے, اگر ایسا ہے تو پھر سارک ایک مؤثر فورم کس طرح سے بن پائے گا؟
نہیں, مجھے چودراہٹ نظر نہیں آتا ہندوستان کی پالیسی میں. ایک زمانے میں یہ الزام لگایا جاتا تھا, کوئی دو رائے نہیں ہے, 20 سال پہلے, لیکن تب سے جو ہے کافی فرق آ چکا ہے. جب سے ہندوستان نے اس چیز کو پہچانا کہ جتنی تیزی سے ہندوستان کی معاشی جو سچویشن ہے زور پکڑ رہا ہے, اگر خطے کو جوڑا جائے اس ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے ساتھ, تو ہندوستان اور سارے خطے کا فائدہ ہے. تو ہندوستان کا توجہ رہا ہے کہ کنیکٹیویٹی پہ, اکنامکس پہ, ریلیشن شپس پہ, ٹریڈ پہ, ٹرانسپورٹ پہ. اس لیے سارک میں بھی جو ہے ریل لنکس کی بات ہو رہی ہے, روڈ لنکس کی بات ہو رہی ہے, بجلی کے تجارت کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چودراہٹ کے آسار نہیں ہے, یہ تو ایک طرح سے کامن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایک ساؤتھ ایشین یونین کی بات ہے جو جس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. لیکن یہ گاڑی تبھی بڑھے گی جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سمجھوتا
جی, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی اسی یہ گاڑی اسی وقت آگے بڑھے گی جب دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو, مگر مجھے یہ بتائیے کہ سارک سربراہوں نے آج توانائی کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے, لیکن سارک میں معاہدے سے قبل ہی بھارت دونوں ملکوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ یہ معاہدے کر چکا تھا, کیا یہ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش نہیں تھی؟
نہیں دیکھیے, یہ الیکٹریسٹی کی جو اگریمنٹ جو آج جس سے سہمتی ہوئی ہے, پاکستان بھی اس میں شریک ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں, اور ہندوستان جیسے آپ کے سامعین جانتے ہیں کہ ہم ہندوستان تو پاکستان سے بات کر چکا ہے پچھلے دو سال میں کہ الیکٹریسٹی کا بھی ایکسپورٹ ہو پاکستان میں,
جی,
اور گریڈ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب, ویسٹ پنجاب اور ایسٹ پنجاب کے گریڈس کو کہیں جوائن کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے مشکل ہوگا, لیکن جغرافیہ کچھ ایسی چیز ہے کہ ہندوستان نیپال اکٹھے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں گے.
جی امتیاز عالم, آپ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
نہیں دیکھیے, اس میں پاکستان کو تو الگ تھلگ کرنے کی کوشش نظر نہیں آتی, لیکن اس میں پاکستان شامل بھی نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو معاہدہ ہے اس وقت یہ محدود ہے بھوٹان انڈیا, بنگلہ دیش انڈیا, نیپال انڈیا, یہ جو گریڈ کی بات ہے. اس میں جو بڑا مدعا معاملہ تھا وہ تھا ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا, اس میں سے انڈیا باہر نکل گیا اور ابھی پاکستان بھی نہیں کر پا رہا جو کہ کرنا چاہیے اور انڈیا کو بھی آنا چاہیے. دوسرا یہ جو سینٹرل ایشیا سے گیس پائپ لائن کی بات چل رہی ہے اور کاسا کی بات چل رہی ہے, اس میں انڈیا شامل ہے. اگر یہ چیز چلے گی سینٹرل ایشیا کے جو ذرائع ہیں توانائی کے, وہ ہم پاکستان افغانستان پاکستان کے ذریعے انڈیا اور اس سے آگے جائیں گے تو یہ صحیح معنوں میں انرجی گریڈ بن پائے گا. میں سمجھتا ہوں اس طرح بڑھنے کی ضرورت ہے.
جی سدھارتھ, دنیا بھر میں جو علاقائی تعاون کی تنظیمیں ہیں وہ اپنے رکن ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا پالیسیوں میں نرمی کر رہی ہیں, بھارت نے خود بھی کئی ملکوں کے لیے نرمی کی ہے, جنوبی ایشیا کے عوام کے لیے اور ان ملکوں کے درمیان ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟
مجھے لگتا ہے کچھ حد تک سدھار تھوڑا آیا ہے, بزنس مین کا آنا جانا, بزنس مین کا آنا جانا اور آسان ہو گیا ہے, لیکن جو ریلیجیس پلگرمیجز ہیں, جو عام جنتا ہے جو آنا چاہتی ہے جانا چاہتی ہے, ان پہ ابھی بھی بہت سارے بہت زیادہ ریسٹرکشن ہیں, اور کہیں نہ کہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو اگر زیادہ مضبوط نہیں کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں دیش کے اندر جو کنسٹیٹیوسی بننی چاہیے امن کے لیے وہ نہیں بنے گی. لیکن اگر ساتھ میں تمہارا میں ایک روشنی ڈالوں, تین اگریمنٹ تھے جو بہت پہلے سے تمام جو ساتھ کے جو ممالک ہیں ان کو دیا گیا, وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوا, سارے ملک سہمت اگریڈ تھے سوائے پاکستان. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اپنے کچھ وجوہات ہوں گے
جی
جو کسی وجہ سے
تو امتیاز عالم, ہر جگہ ہر علاقے میں ہر ایسی کوئی تنظیم ہے اگر تو وہاں تنازعات تو موجود ہیں, مگر جنوبی ایشیا کے ممالک اچھے ہمسائے کیوں نہیں بن پا رہے؟
صرف ہندوستان اور پاکستان بہت برے ہمسائے ہیں, باقی جگہ ویزا رجیم بہت آسان ہے, پاکستان اور افغانستان میں نہیں ہے. اب کچھ بنگلہ دیش والے بھی کچھ خراب ہو رہے ہیں اس معاملے میں. جو بہت ایلیمنٹری ابتدائی معمولی باتیں ہیں ہم وہ کرنے کی تیار نہیں ہیں, تو یہ جو بہت بڑے ڈیکلریشن جاری ہوتے ہیں جس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے, اور سار کا یہ وطیرہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ساؤتھ ایشین اکنامک یونین بن چکی ہے, انرجی گریڈ کا معاملہ بھی پہلے آ چکا ہے, کنیکٹیویٹی کے معاملے میں ہر طرح کی کنیکٹیویٹی جو ہے رابطوں کی بات ہو چکی ہے, لیکن ہم نے پاکستان ہندوستان میں 65 سال کی عمر سے جو زائد لوگ ہیں ان کے لیے ویزا فری کر دیا تھا, لیکن اب وہ رک گیا ہے, اب اس میں بھی رکاوٹیں ہیں, اب زیادہ ویزا مشکل ہے, مجھے ہندوستان سے دعوت نامہ لینا پڑے گا اور اس پہ وہاں کے کسی میجسٹریٹ سے گارنٹی ہوگی کہ یہ بندہ شریف آدمی ہے, یہ اس کا میں مہمان بن کے جا رہا ہوں. اور مشکل ہو گیا ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ بہت سادہ چیزیں کہ آپ ٹریول آسان کر دیں, آپ کنیکٹیویٹی کھول دیں, یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں کسی بھی خطے کے معاشی یونین بننے کے لیے وہ تو کی جائیں, اس کے لیے تیار نہیں ہے.
بالکل سدھارتھ, بہت مختصر یہ بتائیے کہ چین بھی سارک کا رکن بننا چاہتا ہے, کیا بھارت کے لیے یہ قابل قبول ہے؟
نہیں قبول تو ہو سکتا ہے, لیکن پہلے تو سارک کے جو ممبران ہیں ان میں سہمتی ہونی چاہیے کہ ممبرشپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا, اور اگر اس خطے کے باہر جو ملک ہیں وہ جڑنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے پرنسپل ہونے چاہیے وتھ بوتھ کنٹریز شوڈ سبسکرائب. تو مثال کے طور پہ چائنا برہم پتر ندی پہ ڈیمز بنا رہا ہے جو سیدھے طور پہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو سارک کے دو ملک ہیں ان کو نیگیٹو افیکٹ کر رہا ہے. تو اگر سارک ایک ایسا دستاویز تیار کرے جس پہ کوئی بھی اگر ممبر بننا چاہے سارک کا مسٹ ریسپیکٹ دا رائٹس آف لوور آتھارٹیز سے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے چائنا کو شامل کرنے کے لیے. لیکن اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی فنڈامنٹل آبجیکشن ہے ہندوستان کا.
جی بہت مختصراً امتیاز عالم ہمیں یہ بتا دیجیے کہ سارک کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
کچھ نہیں ہے اور بہت شاندار ہو سکتا ہے اگر ہندوستان پاکستان جو اپنی پیٹی لڑائیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں اسے اس کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں.
اور سدھارتھ آپ؟
میں بھی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ کہیں نہ کہیں بالا سے جھگڑوں کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن
جی
سارک اپنے آپ میں بہت ترقی کر چکا ہے, آگے بہت ترقی کرے گا.
ترقی کرے گا. بہت شکریہ بھارت سے سدھارتھ وردراجن اور پاکستان سے سیفما کے سربراہ اور تجزیہ نگار امتیاز عالم.
سنیے بی بی سی اردو کی بات چیت بالی ووڈ کے مشہور پلے بیک سنگرز کمار سانو اور الکا یگنک کے ساتھ.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے.
جانیے کہ ان کے کریئر کی شروعات کیسے ہوئی.
اور میں مجبوری میں گانا گایا تھا تو پبلک بہت انجوائے کیا, اینڈ اس کے بعد سیکنڈ سانگ آیا, پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یار میں گا سکتا ہوں, گانا گا سکتا ہوں.
نیکسٹ کلاکار تھے وہ پہنچے نہیں تھے تو لوگوں نے کہا کہ یار ان کی بیٹی بہت اچھا گاتی ہے تھوڑی دیر اس کو گواؤ, تو مجھے ایسے گود میں اٹھا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا.
ایک دم دروازہ کھولے تو ایک دم سفید ساڑی میں ایک دم چھوٹی سی لتا جی, میں دیکھ کے ایک دم حیران ہو گیا.
سنیے گا ضرور 28 نومبر جمعے کی شام 8 بجے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
آسٹریلین ٹیسٹ کرکٹر فلپ ہیوز سر پر چوٹ لگنے کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں. 25 سالہ فلپ ہیوز کو منگل کے روز ایک فرسٹ کلاس میچ کے دوران سر پر گیند لگنے سے شدید چوٹ آئی تھی, جس کے بعد وہ 3 دن تک کوما میں رہے تھے. آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان مائیکل کلارک نے فلپ ہیوز کے والدین, بہن اور بھائی کی جانب سے سینٹ ونسنٹ ہسپتال میں ایک بیان پڑھ کر سنایا, جس میں ان کا کہنا تھا,
کرکٹ فلپ کی زندگی تھی اور ہمارا پورا خاندان ان کی اس کھیل کے ساتھ محبت میں شریک تھا. ہم سینٹ ونسنٹ ہاسپٹل کے تمام طبی عملے اور نیو ساؤتھ ویلز کرکٹ کے میڈیکل سٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
کرکٹ آسٹریلیا کے سربراہ جیمز سدرلینڈ نے فلپ ہیوز کے بارے میں کہا کہ ابھی ان کی بہترین کرکٹ باقی تھی. فلپ ایک شاندار کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان تھا اور ہم سب اسے یاد رکھیں گے. سابق آسٹریلین کپتان ایئن چیپل نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا.
ایک کھلاڑی کی حیثیت سے جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے, پر وہ چوٹ آپ کی موت کا باعث بنے گی یہ آپ نہیں جانتے. اور بدقسمتی سے فلپ ہیوز کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا, کیونکہ ماضی میں بہت سے کھلاڑیوں کو چوٹیں لگی لیکن وہ جلد ہی ٹھیک ہو جاتے تھے.
فلپ ہیوز نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز 2009 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 20 سال کی عمر میں کیا تھا. انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 32 کی اوسط سے 1500 سے زیادہ رنز بنائے, جس میں 3 سینچریاں اور 7 نصف سینچریاں شامل ہیں. آئی سی سی اور تمام کرکٹ بورڈز نے فلپ ہیوز کی موت پر تعزیتی بیان جاری کرتے ہوئے اسے کرکٹ کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل بھی فلپ ہیوز کے انتقال کی خبر کے بعد ایک دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. دوسرے دن کا کھیل اب کل یعنی جمعے کے روز کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان چوتھا ایک روزہ میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 سے برتری حاصل ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی. پاکستان کے صحرائی علاقے تھر کے بھوک اور پیاس کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیسے نکلے گا, اس بارے میں ایک خصوصی گفتگو پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. سیروین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
آج 18ویں سارک سمٹ کی اختتامی تقریب نیپال کے دارالحکومت کاٹھمانڈو میں ہوئی، جس میں تمام رکن ممالک نے توانائی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں خود کش حملہ آور برطانوی سفارت خانے کی ایک موٹر گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں حماس کے ایک نیٹ ورک کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا ہے، جو مبینہ طور پر یروشلم میں مختلف اہداف پر سلسلہ وار حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ برطانیہ میں عدالت نے دو بھائیوں کو شام میں عسکری تربیت لینے کے الزام میں قید کی سزا سنائی ہے۔ مصر میں ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کے 78 نوجوان حمایتیوں کو اخوان المسلمین کے ہمراہ مظاہرے کرنے پر 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بھرپور روشنی ڈالی اس پر کہ بجلی کی شراکت پر ساک سربراہی اجلاس میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس وقت بی بی سی اردو آن لائن کی ہماری پہلی شہ سرخی بھی یہی ہے۔ آئیے اب کچھ بات کریں آسٹریلوی کرکٹ فلپ ہیوز کی، جو آج سڈنی کے ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ دو روز قبل بیٹنگ کرتے ہوئے گیند ان کے سر کے پچھلے حصے پر لگی تھی۔ دنیا کرکٹ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور سوگ میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان شارجہ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ فلپ ہیوز کی زندگی اور اس واقعے کے ممکنہ اثرات پر نظر ڈالی ہے عبد الرشید شکور نے۔
Philip took the blow at the side of the neck, and as a result of that blow, his vertebral artery, one of the main arteries leading to the brain.
یہ ڈاکٹر پیٹر برکنر ہیں جو طبی وجوہات بتاتے ہوئے فلپ ہیوز کی موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ فلپ ہیوز منگل کے روز شیفیلڈ شیلڈ کے میچ میں بیٹنگ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ رنز کرنے ہیں اور بھارت کے خلاف آئندہ ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلوی ٹیم میں دوبارہ جگہ بنانی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شان ایبٹ کی گیند ان کے سر کے پچھلے حصے پر لگی، وہ گرے، انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زندگی کی طرف نہ لوٹ
سکے۔
یہ آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک ہیں جو فلپ ہیوز کے اہل خانہ کا بیان سنا رہے ہیں، جس میں انہوں نے اس مشکل گھڑی میں سب کے تعاون اور محبت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلپ ہیوز کی موت نے کرکٹ کی دنیا کو اداس کر دیا ہے۔ چند روز پہلے وہ آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں تھے، اور اس سیریز کی کامنٹری کرنے والے رمیز راجا کو ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ نہیں بھولتا۔
ہنستے مسکراتے چہرہ مجھے ہمیشہ یاد ہے، کیونکہ ابھی ایک مہینہ پہلے یہاں پہ کھیل رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ الفاظ کیسے یہ سارا چیز کو ڈسکرائب کر سکیں، کیونکہ بہت ہی ہولناک سچویشن ہوئی ہے۔
فلپ ہیوز کے سر پر گیند لگنے سے چند روز پہلے پاکستانی اوپنر احمد شہزاد کے ساتھ بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی، تو کیا اب بیٹسمینوں کی جان کو مزید محفوظ بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی؟ اپنے دور کے تیز رفتار بالر وقارینوس کے خیال میں حفاظتی ساز و سامان پہلے ہی کافی استعمال ہو رہا ہے۔
آج کل جتنے پروٹیکشن آ گئی ہے، اس سے آگے اور کیا پروٹیکشن آئے گی؟ بٹ انفارچونیٹلی ان کو جس جگہ پہ بال لگا وہ پروٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہے، گردن کے ذرا سا اوپر لگا ہے۔ وریڈ تو ہوں گے جو بھی مینوفیکچرر ہیں، جو ہیلمٹ بناتے ہیں یا جو بھی باقی گیئر بناتے ہیں، تھوڑے بہت سب وریڈ ضرور ہوں گے، کیونکہ یو نو ایک کھیل ایسا ہے کہ جس میں اتنی بڑی چوٹ یا ایسا حادثہ پہلے نہیں دیکھنے کو، تو آف کورس وہ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی ضرور کریں گے کہ آیا اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے ان جگہوں کو سیو کیا جائے جو انسانی جان لیوا ہو سکتی ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا۔
کرکٹ کے میدانوں میں فاسٹ بالرز اور بیٹسمنوں کے درمیان باؤنسرز کی آنکھ مچولی کو ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا جاتا رہا ہے، تو فلپ ہیوز کی موت کے بعد آج کے دور کے نوجوان فاسٹ بالرز پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ رمیز راجا:
شاید اب ٹیل اینڈرز پہ زیادہ باؤنسر نہ کریں بولر، کیونکہ بہت زیادہ میرے خیال میں جو ٹیل اینڈرز کی جو ایک سوسائٹی تھی وہ تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ اب تو ایک ٹیل اینڈر دوسرے ٹیل اینڈر پہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، تو شاید اس میں کچھ کمی بیشی آئے، کچھ ٹیکنیک بہتر ہو، کیونکہ سلو پچز کے اوپر اب تو باؤنسرز ویسے ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں، مگر عادت نہیں رہی ہے لوگوں کو باؤنسر کھیلنے کے بھی۔ ٹیکنیک کے حساب سے آپ اپنے جو ولنریبل ایریاز ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں۔ ہیلمٹ جو مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے ایک ریئل چیلنج ہے اس انسیڈنٹ کے بعد، کہ کس طرح سے پورے آپ اپنے سکل کو پروٹیکٹ کر سکتے۔
فلپ ہیوز نے زندگی کے صرف 25 سال دیکھے. اس مختصر سی زندگی اور کرکٹ کریئر میں انہوں نے کافی کچھ کیا. انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 26 سینچریاں بنا رکھی تھیں. وہ ایک ہی ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچریاں بنانے والے دنیا کے سب سے کم عمر ٹیسٹ کھلاڑی تھے. وہ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن موت نے انہیں اس کی اجازت نہ دی. فلپ ہیوز سے پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ میں دو کرکٹرز گیند لگنے سے جان سے گئے. 1870 میں ناٹنگم شائر کے جارج سمرز کی موت سر پر گیند لگنے سے ہوئی. 1969 میں قائد اعظم ٹرافی میں کراچی کے وکٹ کیپر عبدالعزیز سینے پر گیند لگنے سے انتقال کر گئے تھے. عبدالرشید شکور، بی بی سی کراچی.
فلپس ہیوز کی موت پر لاہور کے شائقین بھی بہت اداس ہیں، سنیے ان کے کچھ تاثرات.
بہت زیادہ نقصان ہے، اور دوسرا آسٹریلین کے بہت بہترین کھلاڑی تھے، اور مسلسل اگر دیکھا جائے تو سکور کرتے آ رہے ہیں. ون ڈے اٹھ گیا اس میں، ٹی ٹوینٹی میں تو بہترین ان کا ریکارڈ رہا ہے. دوسرا ان کا بھی بہت اچھا کریئر اسٹارٹ ہوا تھا، تو دوسرا ان کا یہ کہ ان کا ورلڈ کپ اسکواڈ میں نام تھا ٹیم کے اندر جو ورلڈ کپ ابھی آئے گا، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور
ایک تو ہیلمٹ میں بھی کچھ بہتری لے کے آنی چاہیے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے ان میں ہیلمٹ میں بہتری کی جا سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے شاید یہ آگے کے لیے بہتر ہو.
میرا کہ بھائی 70 سال میں پہلی مرتبہ ڈاک ڈے آیا ہے کرکٹ میں، اور آسٹریلین بیٹس مین تھے، لیفٹی بیٹس مین تھے، اوپن کرتے تھے، ان کی صحیح ایوریج جا رہی تھی، اچھے فارم میں تھے، اور بہت نقصان ہوا ہے آسٹریلین بیٹس مین کا.
بہت نقصان ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ کرکٹر بند ہو جائے گی. ایک قسم کی سننے میں آ گیا اب یہ ٹیسٹ وغیرہ اب یہ نہیں ہوں گے.
وہ تو بڑا اچھا بیٹس مین تھا، یہ ابھی نئے کیریئر کا افتتاح کیا تھا انہوں نے، تو مطلب ہر کرکٹر کے لیے بڑی افسوسناک بات سننے میں آئی ہے، اور مطلب میں خود اس کو بہت پسند کرتا تھا ایک اچھا کرکٹر کے طور پہ، ابھی نئے کیریئر کی شروع کیا.
مینجمنٹ سے یہی اپیل کر سکتا ہوں کہ جس مطلب کہ ہیلمٹ میں کوئی ایسی بہتری لائی جائے کہ تاکہ اگلی بار یہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے.
ہم بھی جب میچز ہوتے ہیں اور لڑکوں کو نٹ کرواتے تو ہم اس کو جو ہے نا یہ بھی سیفٹی جو ہے نا پہلے ضرور اس کے بعد کھیلنا ہے.
دیکھیں جی کرکٹ کو تو ظاہری بات ہے تھوڑا دل سے کھیلنا ہوگا، کوئی نہیں بات بال لگی خیر ہے، لیکن جذبہ ہونا چاہیے.
فلپ ہیوز ایک باصلاحیت کرکٹر جو عین عالمی شباب میں موت کی آغوش میں چلے گئے. اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر بھی حاضر ہے. ہم چلیں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی جانب، جہاں دارالحکومت کوئٹہ میں بچوں کو پولیو اور دیگر امراض سے بچاؤ کی خصوصی مہم کے دوران فائرنگ کے واقعے میں 4 ہیلتھ ورکرز کی ہلاکت کے بعد اور اس کے خلاف ہیلتھ ورکروں نے مہم کے بائیکاٹ کا سلسلہ آج دوسرے دن بھی جاری رکھا، جبکہ ہیلتھ ورکرز پر حملے کے شبے میں 34 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہیلتھ ورکرز نے مہم سے بائیکاٹ گزشتہ روز اپنے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف کیا ہے، جنہیں نامعلوم مسلح افراد نے شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. بائیکاٹ کے فیصلے کے تحت ہیلتھ ورکروں نے آج دوسرے روز بھی کام نہیں کیا. عدم تحفظ کے باعث ہیلتھ ورکروں کی تنظیم نے ویکسینیشن کی رواں خصوصی مہم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے تنظیم کے سربراہ حافظ علیم شاہ کا کہنا ہے.
ہم نے آج اپنے میٹنگ کیا تھا، صبح کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا بائیکاٹ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا.
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں رواں سال کے دوران اب تک پولیو کے 14 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پولیو کے حوالے سے انتہائی احساس قرار دیے گئے کوئٹہ بلاک کے 8 اضلاع میں 24 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی گئی تھی. باقی اضلاع میں یہ مہم 3 روزہ تھی، جبکہ ضلع کوئٹہ کے 18 آئی رسک یونین کونسلوں میں یہ مہم ایک ہفتے کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن 4 ورکرز کی ہلاکت کے باعث یہ مہم دوسرے روز تک ہی چلائی جا سکی. البتہ شہر میں جو خصوصی مراکز قائم کیے گئے ہیں وہاں یہ مہم بدستور جاری ہے. ہیلتھ ورکروں پر حملے اور ان کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں حکام نے تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں نیو سریاب تانے کے ایس ایچ او اور علاقہ ڈی ایس پی کو معطل بھی کیا گیا ہے. تاہم حافظ علیم شاہ اس واقعے کی ذمہ داری محکمہ صحت پر عائد کرتے ہیں.
یہ سب سے بڑی ذمہ داری ڈیچو کوئٹہ کی تھی، کیونکہ سیکورٹی کا انتظام کروانا، ان کو گاڑی فراہم کرنا، ان کو پیور ڈیزل وغیرہ دینا، یہ ڈیچو کی ذمہ داری تھی. تو وہاں پر کوئی سیکورٹی والے موجود نہیں تھے، اور جبکہ یہ ڈیچو تھا تو اس نے تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اس کے ذمہ داری تھی کہ وہ کام کر لے. انہوں نے اپنے کام میں کوتاہی کی ہے، تو سب سے بڑے نمبر پہ ذمہ دار جو ہے وہ ڈیچو ہے، دوسرے نمبر پر پھر وہ ایس پی ہے، ڈی ایس پی ایس ایچ او ہے.
ہیلتھ ورکروں کی ہلاکت کے بعد کوئٹہ شہر میں پولیس اور فرنٹیئر کور نے سریاب اور شہر کے دیگر علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے، جس کے دوران اس واقعے کے شبے میں 34 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ عالمی ادارے صحت نے میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ کوئٹہ میں ہونے والے اس واقعے کے بعد ادارے نے بلوچستان میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے امبر شمسی کی رپورٹ، جو ڈبلیو ایچ او کے نمائندے کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
عالمی ادارہ صحت کے پاکستان کے نمائندے ڈاکٹر مشیل ژان ژول تھیوغین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں ان کے عملے کی سرگرمیوں کو حملے کے بعد محدود کر دیا ہے اور یہ ایک معمول کا سیکیورٹی قدم ہے۔ انہوں نے کہا،
جب تک یہ سرگرمیاں محدود ہیں ہم واقعے کی وجوہات اور اس کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ سیکیورٹی کے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پاکستان میں کسی بھی پروگرام کو معطل نہیں کیا گیا، اور یہ کہ اس ضمن میں عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں تمام عملے کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
یہ افواہ بے بنیاد ہے، اور کل بھی ہمارا عملہ اپنے دفاتر سے کام کرتا رہا تھا۔ اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نگرانی کا کام عارضی طور پر روکا گیا ہے۔
ڈاکٹر مشیل تھیوغین نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ سیکیورٹی کے مسائل کے سلسلے میں حکومت سے بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس پر انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ وزارت صحت کے اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ آج وزیراعظم کے پولیو سیل کی سربراہ عائشہ رضا فاروق نے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات کے سلسلے میں ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس میں عائشہ رضا فاروق اور عالمی ادارہ صحت کے پاکستان کے نمائندے اور دیگر اہلکاروں نے شرکت کی تھی۔ حکومت پاکستان نے عالمی ادارہ صحت کو سیکیورٹی فراہم کرنے پر یقین دہانیاں کروائی ہیں، جبکہ ایک منصوبہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھی امبر شمسی۔ سرگودا کے سرکاری اسپتال کی نرسری میں 20 سے زائد نوزائیدہ بچوں کی ہلاکت کی تحقیقات جاری ہیں۔ نسبتاً ترقی یافتہ صوبے کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں بچوں کی اموات نے سب کو چونکا دیا ہے، اور اب نرسری میں علاج کے لیے آنے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سرگودا سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
سرگودا شہر سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں ہے، چکتیس جنوبی۔ اس گاؤں کی رہائشی کوثر کی بیٹی کے ہاں 2 ہفتے پہلے بچی کی پیدائش ہوئی، جسے انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے سرگودا کے ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کی نرسری منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ روز بعد دم توڑ گئی۔ جس رات کوثر کی نواسی فوت ہوئی، چند گھنٹوں میں نرسری میں 7 اور بچے بھی ہلاک ہوئے۔
فٹافٹ نرس نو بلایا، انہوں نے دکھایا، میں چیک چک کی، کہتے جگہ ہی ادھر نرسری چنی پاؤن واسطے، بھی ادھر پھر آکسیجن لاؤن لگے، انہیں دیر میں بچی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر بلا کے لئے، ڈاکٹر اندر آئے نا، انہوں نے جب اندر آ کے دیکھا تو انہوں نے اوپرلے عملے نے کہا آکسیجن ختم ہوئی ہے۔
جب میں سرگودا شہر کے وسط میں موجود ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال پہنچی تو حیرت ہوئی۔ ایک وسیع اور ریس سبزہ زار میں کئی مریضوں کے ملاقاتی بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ ہسپتال کی عمارت کافی جدید ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سرگودا ڈویژن کا واحد سرکاری ہسپتال ہے، جہاں مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے اور کمزور نوزائیدہ بچوں کے لیے باقاعدہ نرسری موجود ہے۔ سرگودا ڈویژن کی مجموعی آبادی 90 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر فواد نے بتایا،
ڈی ایچ کیو لیول پہ، سول ہاسپٹل لیول پہ سیریس بچوں کو ہمیں لینا پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن ایسے بچے کو کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر نہیں لے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ انہیں ریفیوز کر دے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سکورنگ جو ہے وہ ہماری ڈیتھ سکورنگ بڑھ جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہاسپٹلس ڈسٹرکٹس کے ہوتے ہیں یا سول ہاسپٹلس ہوتے ہیں، ان کو پورے ڈویژنس کا کریٹیکل پیشنٹ لینا پڑتا ہے۔
ہسپتال کی نرسری میں 25 بچوں کی گنجائش ہے، لیکن جس رات یہاں 8 ہلاکتیں ہوئیں، یہاں 51 بچے زیر علاج تھے۔ تاہم ہلاکتوں کے بعد یہاں آنے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو چکی ہے۔
ہمارے یہاں تو آتے ہی غریب لوگ آتے ہیں نا، وہ غریب آدمی کہاں گئے ہوں گے؟ یا وہ سڑک پہ مر گئے ہوں گے بےچارے، یا وہ گھروں میں مر گئے ہوں گے، یا وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا؟
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر سکندر وڑائج ہلاکتوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر پریشان بھی ہیں اور کچھ حلقوں کی جانب سے ڈاکٹروں کو مورد الزام ٹھہرائے جانے پر نالاں بھی.
ہمارے ڈی ایچ کیو کی 51 سیٹ میڈیکل افسر کی تقریباً ایک سال سے خالی پڑی ہیں, وہ گورنمنٹ ریکروٹ نہیں کر رہی. ہماری 30 نرسوں کی سیٹیں خالی پڑی ہیں, وہ گورنمنٹ ریکروٹ نہیں کر رہی. اب اس دن واقعہ ہوا, اس دن مطلب صرف 2 نرسیں تھی اتنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے.
حکومت ہسپتال میں وسائل کی کمی اور صحت کے نظام میں موجود کمزوریوں سے تو انکاری نہیں, تاہم بچوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی نہیں. سرگودا کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نذیر عاقب نیکوکارا نے بتایا کہ پاکستان میں 1000 میں سے 55 بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جاتے ہیں. اصل مسئلہ دوران حمل اور زچگی میں ماں بچے کی صحت کا ہے.
ڈسٹرکٹ سرگودا کی آبادی کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو 1,10,000, 1,15,000 کے قریب بچے سالانہ پیدا ہوتے ہیں. اگر ان کو میں لوں کہ ماہانہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, 9,000-9,500 بچے میرے ڈسٹرکٹ سرگودا میں ماہانہ پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کی اپنی ایک انفینٹ مارٹیلیٹی نیونیٹل مارٹیلیٹی ریٹ ہے.
پنجاب حکومت اس وقت صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں موجود نرسیوں کی گنجائش دگنی کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے. شمائل زعفری, بی بی سی نیوز, سرگودا.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے خوش سالی سے متاثرہ علاقے تھر پر ایک مذاکرہ آنے کو ہے.
سنیے بی بی سی اردو کی بات چیت بالی ووڈ کے مشہور پلے بیک سنگرز کمار سانو اور الکا یگنک کے ساتھ.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے.
جانیے کہ ان کے کریئر کی شروعات کیسے ہوئی.
اور میں مجبوری میں گانا گایا تھا تو پبلک بہت انجوائے کیا, اینڈ اس کے بعد سیکنڈ سانگ آیا, پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یار میں گا سکتا ہوں, گانا گا سکتا ہوں.
نیکسٹ کلاکار تھے وہ پہنچے نہیں تھے, تو لوگوں نے کہا کہ یار ان کی بیٹی بہت اچھا گاتی ہے, اس تھوڑے دیر اس کو گواؤ. تو مجھے ایسے گود میں اٹھا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا.
ایک دم دروازہ کھلے تو ایک دم سفید ساڑی میں ایک دم چھوٹی سی لتا جی, میں دیکھ کے ایک دم حیران ہو گیا.
سنیے گا ضرور 28 نومبر جمعے کی شام 8 بجے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے تھر میں خوش سالی طویل عرصے سے جاری ہیں اور اس دوران کم سن بچوں کے علاوہ مویشیوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہلاک ہو چکی ہے. تھر کے اس بحران پر ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل نے تھر جا کر اہم لوگوں کے ساتھ ایک مذاکرہ کیا. ریاض سہیل.
سیرا تھر کی تپتی ریت اب سردی کی آمد کے ساتھ ٹھنڈی ہو چکی ہے, لیکن کہت سالی کی گرمائش میں کوئی کمی نہیں آئی. رواں سال فروری سے کہت سالی کی خبریں سامنے آئیں. اس وقت تک محکمہ صحت کے مطابق 300 سے زائد بچے ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن مسئلہ صرف محکمہ صحت کا نہیں, لائف اسٹاک اور پانی کا بھی ہے. آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہاں کی سول سوسائٹی اور مقامی لوگوں کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے. ہمارے ساتھ آج اس محفل میں صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہر, سماجی کارکن علی اکبر رحمو, بھارومل عمرانی, استاد اور کالم نویس ارباب نیک محمد اور مقامی صحافی کھاٹاؤ جانی بھی موجود ہیں. اس محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ سامعین کی رائے کو بھی شامل رکھا جائے. سامعین, تھر میں پہلے موروں کی ہلاکتیں ہوئیں, اس کے بعد بھیڑے اور بکریاں مرنے لگیں اور آخر بچوں کی اموات سامنے آئیں. تھر کی معیشت کا دار و مدار بنیادی طور پر مال مویشی پر ہے, کیونکہ قحط جبری مہمان ہے جو اکثر یہاں آ کر رہ جاتا ہے. بھارومل, آپ کیا تجویز کریں گے کہ مال مویشی کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
یہ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے جو ہماری سکرن میں لائف اسٹاک یونیورسٹی, اس کی نبی سر کیٹل فارم میں ایک کیمپس قائم کی جائے, جس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ لائف اسٹاک کی ڈیزیز کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو پروفیسر ڈاکٹر ہوں گے اور اچھی تجاویز بھی دیں گے.
علی اکبر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
تھر کے لوگوں کا جو سورس آف نیوٹریشن بھی یہاں کی مال مویشی ہے, اور انکم کا سورس میجر وہ بھی لائف اسٹاک ہے, اور یہاں کے عام لوگوں کا اسیٹ ہے وہ بھی لائف اسٹاک ہے. قحط پڑنے سے سب سے پہلے یہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا کلی طور پہ جو ہے NSR لائف اسٹاک پہ. اور تھرپارکر پاکستان کا واحد ضلع ہے جس میں سب سے زیادہ لائف اسٹاک ایڈز ہیں. لیکن ہمارے لیے پالیسی وہی ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ جو جانور پال رہے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ یہ نیشنل اکنامی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل پیکج ہوتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سارے کام پہ ریسرچ ان کے لیے ویکسین کی جو بات ہو رہی تھی یا فاڈر کی بھی اس ایمرسی میں اس کو بچانے کے لیے نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے.
جی جام صاحب, ایک بڑے عرصے سے ہم یہ سنتے رہے تھے کہ یہاں تھر میں بارانی یونیورسٹی بنائی جائے گی, بارانی کالج بنایا جائے گا, تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہاں پر بارانی یونیورسٹی یا بارانی کالج قائم کرنے کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟
یہاں پہ مال مویشی کے لیے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے تھرو دو ایک ایجنسیز ہیں, ایک جو لاہور میں میرا خیال ہے کام کر رہی ہے, دوسرا اینگرو والوں سے ایک بات چیت چل رہی ہے. جیسے ان کا دودھ کا جو ہے مارکیٹ میں پہنچنا یہ بھی ایک جو ہے جلد ان قریب یہ شروع ہونے والی ہے. تو یہ فوڈر کا سسٹم میرا خیال ہے کہ ڈسٹریبیوشن اس پہ جو ہے وہ بھی زیر غور ضرور بات آئی ہے, اس کو سوچ رہے ہیں.
ارباب صاحب, آپ بڑے عرصے سے کالم بھی لکھ رہے ہیں اس پورے خطے میں, جوگیوں کی طرح چلتے بھی رہتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ پہلا مرتبہ تو نہیں ہے کہ تھر میں ڈراؤٹ آیا ہے, کئی صدیاں ہیں, کئی دہائیاں ہیں, تو ان دنوں میں پھر سرکار کیا کرتی تھی اور لوگ کیا کرتے تھے؟
ان دنوں میں بھی یہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس نے وہی تکلیفیں جھیلی ہیں جو اس وقت جھیل رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان تکلیفوں میں ان دنوں اور شدت ہوگی, کیونکہ آج کل تو رسل و رسائل کے اور مواصلات کے ذرائع کافی بہتر ہو گئے ہیں. اس مرتبہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو شور اور غوغا, تو اس کو ایک سندھی میں کہتے ہیں کہ کوڑو نہ بھلو کوکرو, سچی نہ بھلی ساکھ, ڈنو بھلو روپیو, لیو نہ بھلو لاکھ. تو ہو سکتا ہے کہ اضافی طور پر بھی بعض چیزیں اوپن ہوئی ہیں, لیکن بذات خود تھر کا قحط اس سے انکار کرنا بھی, یہ اس طرح ہے کہ روز روشن کو کہا جائے کہ سیاہ رات ہے. تو یعنی پاکستان کے خصوصاً ہر جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سب نے اس درد کو محسوس کیا, لیکن بدقسمتی سے اگر اس کو انٹرنیشنل سطح پر قحط ڈکلیئر کرا کے اور بین الاقوامی جو فنڈنگ کے ادارے ہیں اقوام متحدہ سے لے کر اور جو بھی ادارے ہیں ان کو اگر اس میں شامل کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک جو ہے جو بحران پیدا ہو چکا ہے یا بحران پیدا ہونے کی طرف جا رہا ہے اس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا.
تھر میں کوئلے کے ذخائر ہیں جس سے بجلی بنانے کے لیے گزشتہ 3 دہائیوں سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس پسماندہ علاقے میں کیا توانائی کے متبادل ذرائع بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ علی اکبر, آپ اس حوالے سے کام کرتے رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایجوکیشن میں, صحت پر اور زراعت پر کس طریقے سے اس پر کام کیا جا سکتا ہے؟
تھر رچ ہے سولر اور ونڈ دونوں میں, اور یہاں سے ہوائیں گزر کے جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں, اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے, وہ اپنے نیشنل گرڈ میں شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس ہمارے ہیں, بی ایچ یوز ہیں, تھر کے کتنے بی ایچ یوز میں بجلی نہیں ہے. اگر وہ ایک مطلب مریض آتا بھی ہے, پیشنٹ آتا بھی ہے, ڈاکٹر موجود بھی ہے, لیکن وہ ٹیسٹ کیسے کر پائے گا, ان کے پاس بجلی نہیں ہے. تو اس کے لیے سولر موسٹ وائبل اور اس پہ کام ہو چکا ہے, ونڈ کے اوپر اسٹڈیز موجود ہیں, ایجوکیشن کے اندر اگزامپلس موجود ہیں, یہاں ہم مطلب اسکول کے اندر لگے ہوئے ہیں سولر سسٹم, اس پہ کمپیوٹر بھی چل رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جو انفارمیشن کا گیپ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. ٹیلی میڈیسن کے لیے یہ بہت مفید ہو سکتا ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں اس کا اگزامپل موجود ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح تکالیف کم کر سکتے ہیں, کہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 120-130 کلومیٹر سے بندہ آئے یہاں آ کے پھر ڈائگنوس ہو, تاکہ ایزیلی وہاں ڈائگنوس ہو جائے اور بلانٹ تھراپی سے بچ جائے.
جی بھارو, کچھ اس قسم کے بھی تجربات ہوئے ہیں کہ سولر ٹیوب ویل, آپ بتائیں کہ آپ اس چھوٹے فارم اس پہ جو واڑی جسے کہتے ہیں اس پر کام کرتے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟
یہ ہمارے علی بندر سے لے کر ننگر پارکر تک جو ہماری رن آف کچھ کی جو پٹی ہے اس میں ڈیپ لو ننگر پارکر اور مٹھی کے اور اسلام کوٹ تحصیل کے کچھ کافی ایریا آتی ہے, یہاں پہ چھوٹے ڈگ ویل ہیں اسی پہ سولر پمپ لگا کے اور اچھی طرح کچن گارڈنگ کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ فروٹ ٹری کے بھی لگا سکتے ہیں, لیمن ہیں اور گرافٹنگ بیر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اچھی طرح ہو سکتا ہے. باقی ان سے یہ مٹھی سے لے کر چھاچروں تک یہ ہمارا جو جس کو हमारे यहाँ सिंधी में विचोलोथर कहते हैं, इस सारी पट्टी में अच्छे ट्यूबवेल पे भी हो सकती है, उसमें इस तरह के जो क्रॉप मुतारफ कराए जाएं जो कम पानी पे हो सकें और अच्छी तरह हो सकें।
थर में भी कहत की सूरतेहाल के बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसका आज खुद नोटिस लिया और यहाँ पर रिलीफ इंस्पेक्शन जज मुकर्रर किए गए मियां फयाद रबानी, वो दो तीन रिपोर्ट्स इस हवाले से पेश कर चुके हैं, पिछले दिनों भी उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। तो खाटा उजानी, ये बताएं कि इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या निशानदेही की है?
देखिए, उसमें खास तौर पे उन्होंने जो यहाँ पे बच्चों की अमवात हुई है उसके हवाले से रिपोर्ट भेजी हुई है, उसमें खास तौर पे उन्होंने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया उसको जिम्मेवार उन्होंने ठहराया है।
जाम साहब, एक इशू आजकल PPHIA के हवाले से भी उठाया जा रहा है, क्योंकि कोई 40 से ज्यादा सेहत मराकज हुकूमत सिंध ने उनको रन करने के लिए दिए थे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो क्या अपनी जिम्मेदारियां ये बखूबी अंजाम दे सके हैं?
एक तो जितने भी तालकाज हैं वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी यानी के सर्विसेज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी हैं, लेकिन इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत ज़रूर है। ट्रेडिशनल में ये कहूँगा कि पुराना एक सिस्टम चला आ रहा है कि डिलीवरीज वो जो है अपने घरों में, जो एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं है जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं वहाँ से मसाइल का जो है वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने खुद इसको एनालाइज किया है, जिस सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी में जिस औरत का ये सोच आती है कि इनकी शादी की जाए, उस एज तक हमारी इस थर के इलाके की औरत बेचारी 6-8 बच्चे जन के वो अपनी जो है जवानी की उम्र खो देती है, बुढ़ापे में चली जाती है। यही चीजें हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है।
खाटा जानी, आप ये मुसलसल रिपोर्ट करते रहे तो मजबूती तौर पर क्या सूरतयाल रहती है हॉस्पिटल में?
कहा जाता है कि लोग जो है वो घरों में डिलीवरी कराते हैं। जब आप जो है वो तहसील के हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ना हो, अब 2300 गांव हैं और वहाँ पे 7 लाख औरतें जो है वो मर्द डॉक्टरों से इलाज तो नहीं करा सकती, तो इस हालत में लोग कहाँ जाएंगे? घरों में ही डिलीवरी होंगी। होने की जरूरत ये है कि जो भी डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से डॉक्टरों की पोस्टें क्यों नहीं फिल की जाती? जो अस्पताल हैं उनकी ऐसे नहीं, उनको अपग्रेड करना है, वो क्यों नहीं हो रही? अगर वफाक काम नहीं करता, सिंध गवर्नमेंट के पास जो है बजट नहीं है, तो वफाकी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि एक हॉस्पिटल कम से कम ऐसी होनी चाहिए जना हॉस्पिटल की तरह, आगा खान हॉस्पिटल की तरह, कोई मिट्टी में, कोई नोकोट में, कोई मीरपुर खास तक हो जाए। ये हैदराबाद, कराची तक जो बच्चे और बाकी क्रिटिकल कंडीशन में जो शिफ्ट करते हैं, तो जाहिर है वो मौत की जो शरह है वो अभी तक कम नहीं हुई।
अरबाब निक पवन साहब, आपको क्या लगता है कि ये थर का इशू इतना मीडिया में आ रहा है, क्या इसका कोई सियासी एजेंडा है? इसके पीछे कोई सियासी जमातें या कुछ लोग नजर आते हैं आपको?
बुनियादी तौर पर सरजमीन पर सूरत हाल जो की तो वही मौजूद है जो रिपोर्ट हो रही है, तो इस पस मंजर में जो हुकूमत सिंध से यानी जिसे कहा जाए कि सहव या गलती ये हुई है कि इन्होंने शुरू दिन से कहत जो है उसको कबूल करने से इनकार फरमा दिया। ये जाहिर है बादशाह लोग हैं, बादशाहों से कौन कहे कि आप इनकार क्यों कर रहे हैं?
जाम साहब, एक सवाल जो अछड़ो थर से है उसमें मीडिया से भी शिकवा है और हुकूमत से भी कि आपको सिर्फ थर नजर आता है, अछड़ो थर नजर नहीं आता।
पहले दिन से ही जैसे ड्राट डिक्लेयर हुआ है, जो भी हुई है इकदाम अछड़ो थर के लिए भी वही है। ये नहीं कि उनको नेग्लेक्ट किया गया है या वहाँ पे सरकार नहीं पहुँची है या क्या है।
कहत के 10 माह के अंदर 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ या कमीशन बनाए गए, तीनों के कुछ की तो रिपोर्ट्स आई, कुछ की लीक हुई या मीडिया तक आई, मगर किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसकी क्या वजह रही?
मैं इस चीज से इख्तलाफ रखता हूँ कि नॉन टेक्निकल कि कोई कमेटी बने और ये आके थर में डिसाइड करे कि यहाँ क्या करना चाहिए।
सहरा की तपती रेत तो अब ठंडी हो चुकी, मगर मसाइल की आग अभी जल रही है। खुसूसी मुजाकरा आपने सुना, शरीक गुफ्तगु थी सूबाई वजीर जाम मेहताब डहर, समाजी कारकुन अली अकबर रायमो, धारोमल उमरानी, नेक मोहम्मद और सहाफी कठाउ जानी, और इन सबसे गुफ्तगु कर रहे थे हमारे साथी रियाज सुहेल। اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجر تھے نک جونز اور اسلام آباد سے ذیشان حیدر. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
آج 18ویں سارک سمٹ کی اختتامی تقریب نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو میں منعقد ہوئی، جس میں تمام رکن ممالک نے توانائی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے. سعودی عرب کے پیٹرولیم کے وزیر علی النعیمی نے صحافیوں کو بتایا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک تیل کی پیداوار میں کمی نہیں کرے گی. یوکرین کی پارلیمان نے وزیر اعظم آرسینی یتسینوک کو دوبارہ اسی عہدے کے لیے منتخب کر لیا ہے. وہ مغرب حامی اتحادی حکومت کی سربراہی کریں گے، جس نے گزشتہ ماہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملہ آور برطانوی سفارت خانے کی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے. انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے مخیر حضرات سے کہا ہے کہ وہ 2015 تک ادارے کے فلاحی کاموں کے لیے 1.6 بلین ڈالر عطیہ کریں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Of all our services are at bbcworldservice.com.